السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے، انسانی حقوق کے گمشدہ کارکنوں کے اہل خانہ کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
اتر پردیش میں دردناک سڑک حادثہ، 24 اسکولی بچے ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں: اٹلی کے ایک پہاڑی علاقے میں زلزلے کے جھٹکوں کے بعد ایک چھوٹے ہوٹل پر برفانی تودہ گرنے سے لگ بھگ 30 افراد لاپتہ ہیں اور ہلاکتوں کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. میکسیکو کے شمالی علاقے میں واقع ایک کالج میں ایک طالب علم نے فائرنگ کر کے 2 طالب علموں اور ایک ٹیچر کو شدید زخمی کر دیا. شمالی نائجیریا میں غلطی سے پناہ گزینوں کے کیمپ پر فضائی حملے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں لاپتہ بلاگرز کے اہل خانہ نے ان افراد کی خیریت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں لوگوں نے کہا کہ لاپتہ ہونے والے ان کے اعزاء بے گناہ ہیں، اور جیسا کہ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں مہم چلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے توہین مذہب کا ارتکاب کیا، وہ سب غلط ہے. اسلام آباد سے تفصیل دیں گے محمد اشتیاق.
پاکستان میں رواں لاپتہ ہونے والے سرگرم کارکنوں کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ ان کے گمشدہ عزیزوں کے بارے میں توہین مذہب کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں. انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے والے یہ کارکن اسلام آباد اور لاہور سے لاپتہ ہوئے. ان میں سلمان حیدر، وقاص گرایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر اور سمر عباس شامل ہیں. سلمان حیدر کے بھائی اور وقاص گرایا کی اہلیہ نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ اپنے عزیزوں کی سلامتی کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گمشدہ سرگرم کارکنوں کے خلاف ایسی مہم بھی سامنے آئی ہے جس میں یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ لاپتہ ہونے والے کارکن توہین مذہب کے مرتکب ہوئے، اور ان کے بقول اس سے نہ صرف لاپتہ افراد بلکہ ان کے اہل خانہ کے لیے بھی خطرات بڑھ گئے ہیں. نیوز کانفرنس میں موجود انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن جبران ناصر نے کہا،
اور جو اس فہرست میں شامل ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بلاسفیمی کے الزام لگائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے نہ صرف ان لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جو اب تک بازیاب نہیں ہو سکے، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کسی پہ ایسے الزام لگتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہو کہ نہ ہو، لوگ اس پہ اشتعال میں آتے ہیں، اور ان الزامات کی وجہ سے مزید ہراساں ہو رہے ہیں یہ خاندان. ان کی زندگیوں کو مزید نقصان پہنچایا جا رہا ہے، خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، ان کو بھی دھمکیاں آ رہی ہیں.
سلمان حیدر کے بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا،
اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ تو اپنی جگہ مسنگ ہیں ہی، ان کے جو اہل خانہ ہیں، دیگر جو ہم لوگ ہیں، ان پر جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ان کے تحفظات بہت زیادہ ہیں کہ ہمارے جس قسم کا ماحول پاکستان میں پایا جاتا ہے اس قسم کے معاملات کو لے کر، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی سنجیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یقیناً یہ چیز آگے چل کر ہم سب لوگوں کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے.
وقاص گرایا کی اہلیہ میشا سعید کا کہنا تھا کہ ان کے شوہر پر توہین مذہب سے متعلق جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں.
وقاص ایک ترقی پسند اور بہت وسیع سوچ کے مالک ہیں، اور میری جتنی بھی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے میں بہت اچھی طرح سے ان کو جانتی ہوں، اور وقاص کبھی بھی اس طرح کے کسی بھی کام ایکٹ میں، ایکٹیویٹی میں ملوث ہونے کا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
گزشتہ ہفتے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ لاپتہ ہونے والے کارکنوں کی بازیابی کے لیے جاری تفتیش میں پیش رفت ہوئی ہے، اور انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ لاپتہ ہونے والے افراد کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے اسلام آباد میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ گہرے تعاون کا خواہاں ہے. یہ رپورٹ بھی ہمیں دی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ قریبی تعلقات کا خواہاں ہے. واضح ہے کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے.
As for the incoming US administration, we look forward to closely working with it in pursuit of our common ideals of freedom, democracy.
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ جہاں تک امریکہ میں نئی انتظامیہ کا تعلق ہے ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں. نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ قریبی اتحادی ہیں اور دونوں ہی ملک مسلسل ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور باہمی مفاد کے علاوہ ایسے امور پر جن پر موقف الگ الگ ہے ان پر بھی بات چیت کرتے ہیں.
We also firmly believe that given the imperatives of peace, stability and security in the region, continued close cooperation between Pakistan and the United States of America is important to successfully fight terrorism and attain the shared objectives of regional peace.
ترجمان نے کہا کہ خطے کی سلامتی، خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون انتہائی اہم ہے. پاکستان کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ وہ امریکہ سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان 6 دہائیوں پر محیط دو طرفہ تعلقات کا تسلسل باہمی مفادات کی بنیاد پر جاری رہنا چاہیے. واضح رہے کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت نے نہ صرف منتخب امریکی صدر کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے بلکہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ بھی ہو چکا ہے. پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کا دہشت گردی کے خلاف قریبی تعاون رہا ہے اور بعض معاملات پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان اختلاف رائے بھی ہے، لیکن حکام کے بقول اس بارے میں بات چیت اور روابط کا طریقہ کار موجود ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اتر پردیش، بھارت میں ایک اسکول بس اور ٹرک کے تصادم میں کم از کم 24 بچے ہلاک اور ایک درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے.
اتر پردیش کے ایٹا میں جمعرات کی صبح ایک دردناک سڑک حادثے میں ایک اسکولی بس اور ٹرک میں ٹکر ہو گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 24 بچے ہلاک اور ایک درجن سے زائد زخمی ہو گئے. زخمیوں میں کئی کی حالت نازک ہے اور انہیں آگرہ ریفر کیا گیا ہے. یہ حادثہ ریاستی دارالحکومت لکھنؤ سے 300 کلومیٹر دور ایٹا کے علی گنج روڈ پر ہوا. ہلاک ہونے والے بچے 3 سے 12 سال کے درمیان ہیں. اس حادثے میں بس کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا. ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس جاوید احمد کے مطابق ٹرک پر ریت لدی ہوئی تھی اور اس کی رفتار بہت تیز تھی. انہوں نے خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ بہت سے بچے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. ریاست کے اے ڈی جی دلجیت سنگھ نے حادثے کے فوراً بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حادثے کے وقت بہت زیادہ کوہرا تھا اور زیادہ دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بہت سے زخمیوں کی حالت نازک ہے.
ایک ایکسیڈنٹ ہے جو آمنے سامنے ایک ٹرک اور اسکولی بس کے ساتھ ہوا ہے. پرتھم درشٹیا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو جو سائیکل پہ جا رہے تھے ان کو بجانے کے لیے ٹرک نے ایک شارپ ٹرن لیا، جس کے کارن وہ سیدھا ہیڈ آن بس کے ساتھ کولائڈ کر گئی اور اس میں بس کے ڈرائیور کی بھی مرتیو ہوئی ہے اور لگ بھگ 13 بچوں کی پشت ہمارے پاس سوچنا ہے ڈیتھ کی، جو ہاسپٹل میں ان کی باڈیز اپستھت ہیں. کچھ ابھی سیریسلی انجرڈ ہیں جن کو آگرہ ریفر کر دیا گیا ہے.
ایک دوسرے پولیس افسر پرشورام کے مطابق ٹرک ڈرائیور کے پیر میں کافی چوٹیں آئیں اور اسپتال میں اس کا پیر کاٹنا پڑا. سرد لہر کی وجہ سے پورے علاقے میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے گی کہ اسکول بند ہونے کے باوجود بس بچوں کو لے کر اسکول کیوں جا رہی تھی اور کیا وہ اسکول بند نہیں تھا. بعض رپورٹوں کے مطابق اسکول انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ہلاک ہونے والے بچوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی ہے. انہوں نے زخمی بچوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعلیٰ اخلیش یادو نے بھی رنج و غم کا اظہار کیا. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے خارجہ پالیسی سے متعلق ایک تقریر میں کہا ہے کہ بھارت تنہا امن کے راستے پر نہیں چل سکتا، پاکستان کو بھی اس پر چلنا چاہیے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا ملک تنہا امن کے راستے پر نہیں چل سکتا اور ان کے بقول اس کے لیے پاکستان کو بھی پیش رفت کرنی ہوگی. نریندر مودی نے منگل کو نئی دہلی میں ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ اگر پاکستان نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کی راہ پر چلنا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو دہشت گردی کی راہ کو ترک کرنا ہوگا. ادھر سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں موجود پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب معاملات پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ وہ خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں، تاہم دونوں ہی ملک ایسے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں اور خطے میں امن کا قیام باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔
اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے ایک مشترکہ ایجنڈا بناتے ہیں اور اس مشترکہ ایجنڈے کی بنیاد پر پھر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ وہ ڈیٹرمن کرے گی ایجنڈا یا اس کی شرائط پہ دوستی ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی پالیٹکس میں اس طرح دوستیاں ہوا نہیں کرتی۔ تو میرا نہیں خیال کہ مودی صاحب فی الحال پاکستان سے کوئی بامانے ڈائیلاگ جو ہے وہ کرنا چاہتے۔
بھارت چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے، اور منگل کو نریندر مودی نے چین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی روابط کو بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے ملک کی سالمیت کا احترام ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور بھارت جیسے دو بڑے ملکوں کے درمیان اختلاف کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو تعلقات میں بہتری اور خطے کے امن و ترقی کے لیے ایک دوسرے کے مفادات اور خدشات کا احترام کرنا ضروری ہے۔ پاکستان تاریخی طور پر چین کے انتہائی قریب رہا ہے، اور حالیہ سالوں میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں کے تحت پاکستان میں ہونے والی سرمایہ کاری کی وجہ سے یہ تعلقات نہایت اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ بھارت چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ رہداری کشمیر کے ایک ایسے علاقے سے گزرتی ہے جو متنازع ہے، تاہم اسلام آباد بھارت کے اس اعتراض کو مسترد کر چکا ہے۔ گزشتہ سال جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے۔ گزشتہ ستمبر کے اواخر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کے ایک کیمپ پر ہونے والے حملے کے بعد یہ تعلقات مزید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا تھا کہ بھارتی فوج کے کیمپ پر حملہ کرنے والے عسکریت پسندوں کو پاکستان کی معاونت حاصل تھی، تاہم اسلام آباد اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر اوباما نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے مستقبل کے بارے میں اچھی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ فکر بھی لاحق ہے کہ امریکہ میں اختلاف رائے ملک کی بنیادی اقدار کا خاتمہ کر دے گا۔ بدھ کے روز اپنی صدارت کی آخری نیوز کانفرنس کے دوران مسٹر اوباما نے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی گفتگو پر بھی بات کی۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایلس سیلیناس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کے ساتھ سوال و جواب کے اپنے آخری سیشن میں صدر براک اوباما نے کہا کہ انہوں نے آنے والے صدر کو اپنے بہترین مشورے دیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ہی آخر کار سب سے زیادہ اثر رکھے گی۔ انہوں نے کہا
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention to these confirmation hearings.
میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زیادہ تر نقطہ نظر ان کے مشیر، ان کے ارد گرد کے لوگوں کے زیر اثر تشکیل پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ان توثیقی سماعتوں پر توجہ دینا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے، جنہوں نے کہا کہ منتخب صدر کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ ان کے الفاظ،
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
اس منصب کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے کہ آپ اسے اکیلے انجام نہیں دے سکتے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے، جنہوں نے خفیہ دستاویزات کے افشا پر چیلسی مینننگ کی 35 سال کی زیادہ تر سزا کی تبدیلی کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیلسی نے اپنے اقدامات کی ذمہ داری قبول کر لی تھی اور وہ ایسے ہی جرائم کی سزا پانے والے بیشتر لوگوں سے زیادہ وقت کی سزا کاٹ چکی ہیں۔
It made sense to commute and not pardon her sentence. And I feel very comfortable that
ان کی سزا کی معافی نہیں بلکہ سزا میں تبدیلی کا جواز بنتا تھا۔ میں بہت مطمئن ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں۔ مسٹر اوباما نے چین اور روس جیسے ملکوں کی جانب سے، جن پر امریکی انتخابات میں دخل اندازی کا الزام ہے، کیے جانے والے سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے سائبر سیکیورٹی کی ایک پالیسی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر ایک ایسے امریکہ مخالف موقف اپنانے کا الزام عائد کیا جس نے تعلقات کو مشکل بنا دیا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ وہ یہ سال اپنے خاندان کے ساتھ اور کچھ لکھنے لکھانے میں صرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر انہیں یہ محسوس ہوا کہ ملک کی بنیادی اقدار کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ ایک عام شہری کی طرح آواز اٹھائیں گے.
I worry about inequality because I think that if we are not investing in making sure everybody plays a role in this economy, the economy will not grow as fast.
میں عدم مساوات کے بارے میں فکر مند ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو یقینی بنانے پر سرمایہ کاری نہیں کریں گے کہ ہر شخص اس معیشت میں اپنا کردار ادا کرے تو معیشت اتنی زیادہ تیزی سے ترقی نہیں کرے گی. اور میرا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں امریکی شہریوں کے طور پر ہمارے درمیان مزید دوری بھی پیدا ہوگی. یہ الفاظ تھے صدر براک اوباما کے جنہوں نے اپنی مخصوص رجائیت پسندی کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا
I think we're going to be okay.
میرا دل کہتا ہے, میرا خیال ہے ہم ایک ملک کے طور پر ٹھیک ہی رہیں گے. اور صدر اوباما نے پریس پر زور دیا کہ وہ مستقبل کے رہنماؤں کی جواب دہی کا سلسلہ جاری رکھے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک اسٹیٹ اٹارنی جنہوں نے امریکہ کے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کے خلاف 14 مرتبہ عدالتی چارہ جوئی کے لیے دعویٰ دائر کیا, انہیں بدھ کے روز کانگریس کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ آخر وہ کیوں کر اب اس ادارے کے سربراہ بن سکتے ہیں. اوکلاہاما کے اٹارنی جنرل اسکاٹ پرویٹ کو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ای پی اے یعنی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی قیادت کے لیے متنازعہ انتخاب کیا گیا ہے. ڈیموکریٹس نے ای پی اے کے ریگولیٹرز کے ساتھ ان کی مقدمے بازی اور خام تیل کی صنعت کے ساتھ ان کے تعلقات کی تاریخ پر سخت حملے کیے. تفصیلات اسٹیو پیراگون کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
دھواں اور دھند, دھاتی آلودگیاں, گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج, یہ سب معاملات ماحولیاتی تحفظ کے ادارے ای پی اے کے دائرہ کار میں ہیں. اوکلاہاما کے اٹارنی جنرل اسکاٹ پرویٹ نے ای پی اے کے خلاف ماضی میں ان موضوعات پر مقدمات دائر کیے ہیں. پرویٹ کا کہنا ہے کہ ان کی عدالتی چارہ جوئی کا مقصد ریاستوں کو ان معاملات پر کنٹرول واپس دلانا تھا, جبکہ وفاق کا عمل دخل حد سے بڑھ گیا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں
کہ مجھے ماحولیاتی معاملات کا بہت خیال ہے. اس کا مقصد کانگریس کی طرف سے بیان کردہ تعلقات کی بحالی اور اس کا تحفظ ہے, جس کے تحت ماحولیات کی بہتری میں ریاستوں کا ایک کردار ہے. لیکن ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ پرویٹ اوکلاہاما میں خام ایندھن کی بہت بڑی صنعت کے لیے ماحول کی قربانی دے رہے تھے. ریاست اوریگن سے ڈیموکریٹ رہنما جیف مارکلے نے پرویٹ کے دفتر سے سال 2011 میں جاری ہونے والے ایک خط کی کاپی دکھائی, جس میں ای پی اے کی ریگولیشنز کی مخالفت کی گئی ہے, اور خط کی تحریر ایک انرجی کمپنی کے خط کی لفظ بلفظ نقل ہے.
To use your office as a direct extension of an oil company.
سینیٹر جیف مارکلے سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دفتر کو ایک آئل کمپنی کی اضافت کے طور پہ استعمال کیا, نہ کہ اسے اوکلاہاما کے شہریوں کی صحت کے مفاد کے لیے استعمال کیا. جواب میں اسکاٹ پرویٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دفتر اوکلاہاما میں صنعت کی نمائندگی کرتا ہے, نہ کہ کمپنی کی. منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ موسمیاتی تغیر محض دھوکہ ہے, تاہم اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر کھلا ذہن رکھتے ہیں. اسکاٹ پرویٹ نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا, تاہم وہ ڈیموکریٹس کے سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈر کو مطمئن نہیں کر پائے.
While you are not certain, the vast majority of scientists are telling us that if we do not get our act together.
برنی سینڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو اس بات پر ہی یقین نہیں ہے جس کا پرچار سائنسدانوں کی اکثریت کر رہی ہے, اور کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے توانائی کے نظام کو بہتر نہ بنایا اور ہم خام ایندھن سے دور نہ رہے تو اس سے کرہ ارض پر زندگی کے معیار پر حقیقی سوالات جنم لیں گے, جس سیارے پر ہم اپنے بچوں اور آئندہ نسلوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. قدامت پسندوں نے سختی سے صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کی جانب سے فضائی اور آبی آلودگی سے متعلق قوانین کی مخالفت کی ہے.
There's a lot of anger, even fear of this agency throughout many parts of the country.
ریپبلکن رہنما ڈین سولیون کہہ رہی ہیں کہ اس ادارے سے متعلق ملک کے کئی حصوں میں بہت زیادہ غصہ اور خدشات پائے جاتے ہیں, اور میرے خیال میں اس نظام میں اصلاح کے لیے آپ بہترین انتخاب ہیں. ماحولیات سے متعلق سرگرم کارکن اپنے ریپبلکنز نمائندوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اسکاٹ پرویٹ کی توثیق نہ ہونے دیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک بڑے ہجوم نے میری لینڈ کے علاقے چیوی چیس میں, جہاں نو منتخب نائب صدر مائک پینس مکان کرائے پر لیے ہوئے ہیں, امریکی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے لیے ڈانس پارٹی کی. قمر عباس جعفری مزید تفصیلات بتاتے ہیں.
ریاست میری لینڈ کے مضافاتی علاقے چیوی چیس کی سڑکوں پر ایک بڑے ہجوم نے بدھ کے روز نو منتخب نائب صدر مائک پینس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس علاقے میں ایک مکان کرائے پر لیے ہوئے ہیں ڈانس پارٹی کی۔ اس کا اہتمام ڈبلیو ای آر کے فار پیس اینڈ ڈسپٹ جے ٹوینٹی نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رسم حلف برداری کے موقع پر احتجاجات کے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر کیا تھا۔ ایک منتظم فراز نصر نے کہا کہ وہ وہاں ایل جی بی ٹی کے حقوق کے بارے میں پینس کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا،
مائک پینس از گوئنگ ٹو ٹیک دی سیکنڈ ہائیسٹ آفس ان آور کنٹری اینڈ ہی ہیز پاسڈ کوائٹ ہوریفک اینٹی ایل جی بی ٹی لاز، ہی ہیز آلسو ٹیکن سٹانچ سٹانسز اگینسٹ دی ایل جی بی ٹی کمیونٹی اینڈ وی آر ناٹ اوکے ود دیٹ۔
ملک میں دوسرا سب سے بڑا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ہم جنس پرستوں یا ایل جی بی ٹی کے خلاف ہولناک قوانین منظور کیے، انہوں نے ان لوگوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور ہم اسے درست نہیں سمجھتے۔ پینس ایک سخت موقف رکھنے والے قدامت پسند ہیں اور انہوں نے ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان شادی اور خواجہ میں ہم جنس پرستوں کی کھلم کھلا خدمات کی انجام دہی کی مخالفت کی۔ 2015 میں انڈیانا کے گورنر کی حیثیت سے ریاست میں ریلیجس فریڈم ریسٹوریشن ایکٹ پر دستخط کیے۔ اس قانون کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون ایل جی بی ٹی لوگوں کے خلاف امتیاز ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹر نے بتایا ہے کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ انہوں نے ایل جی بی ٹی کمیونٹی کو گلے لگا لیا ہے۔ پینس، جو کہ احتجاج کے وقت گھر پر نہ تھے، جمعے کو اپنا منصب سنبھالنے کے بعد اپنی سرکاری رہائش گاہ یونائٹیڈ اسٹیٹس نیول آبزرویٹری منتقل ہو جائیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ریپبلکن کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں 63% سفید فام ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی، لیکن صرف یہی ووٹرز مسٹر ٹرمپ کے حامی نہیں تھے بلکہ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے پارٹی کی حدود پار کرتے ہوئے روایتی معیار کے برعکس صدر ٹرمپ کی حمایت کی۔ وائس آف امریکہ کے لیے آرو پانڈے نے بعض ایسے ووٹرز سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ اسد حسن کی زبانی۔
بہت سے امریکیوں کے برعکس این اے سیگل کو، جو میری لینڈ میں آئس کریم کی دکان چلاتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر حیرت نہیں ہوئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جیت جائیں گے، مجھے 100% یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے۔ یوگینڈن امریکن یہ شہری ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پرجوش حامی رہی ہیں اور ان کی امید ہے کہ مسٹر ٹرمپ کا کاروباری پس منظر امریکہ کے اندر روزگار کے مواقع میں اضافے اور نئے کاروباروں کے فروغ کا سبب بنے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے اور اپنے شوہر کی ایما پر بات کر رہی ہوں کیونکہ ان کا بھی ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، ہم کچھ مختلف چاہتے ہیں۔ میں اپنا کاروبار کر رہی ہوں اور میں خوش ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گی۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا معاملہ ڈیموکریٹ سے ریپبلکن ہونے والے اسٹریٹجسٹ گیانو کارڈیل کے ذہن میں بھی موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے متعدد افراد ہیں جن کو دوبارہ روزگار نہیں ملا ہے، ایسے دسیوں لاکھوں افراد ہیں جنہوں نے روزگار کی تلاش بھی چھوڑ دی ہے، اور میرے خیال میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پر امید ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ ان کے لیے ضرور کچھ کرے گی۔ کچھ ایسے نوجوانوں کے سامنے بھی یہی پہلو ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کی حمایت سے منحرف ہوئے۔ ڈیموکریٹ برنی سینڈر کے ایک سابق حامی ہارلان ہل کے الفاظ، جنہوں نے بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی۔
This election came down to jobs and
یہ انتخاب آخر میں روزگار اور کالج کی سستی تعلیم پر موقوف ہو گیا۔ میں آپ کو ایمانداری سے یہ بتاؤں کہ ڈیموکریٹس نے ملینیل ووٹرز کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، انہوں نے ان سے کئی وعدے کیے مگر ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے غیر متوقع حامی اب نئی انتظامیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پر امید ہیں کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے ہوں گے۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وعدے پورے نہیں کیے تو این اے سیگل کہہ رہی ہیں کہ امریکیوں کو میں یاد دلا رہی ہوں کہ 4 سال کے بعد پھر انتخابات ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو سائنس کے شعبے سے کچھ بڑی ہی دلچسپ خبریں سنائیں۔ یورپی خلائی ایجنسی چاند پر نہ صرف کمن ڈالنے کی تیاریوں میں ہے بلکہ چاند پر انسانوں کے رہنے اور کام کرنے کے لیے بستیاں بسانے کے ایک مشن پر بھی کام کر رہی ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی ESA نے دا مون اویکنز کے عنوان سے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں خلائی ادارے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ چاند پر انسانوں کی ممکنہ آباد کاری کے ایک مشن پر کام کر رہا ہے اور 2030 تک چاند پر بستی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ امریکی خلائی ادارہ ناسا یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکی خلابازوں کی اگلی منزل میں ریک ہوگی، لیکن یورپی خلائی ایجنسی بالکل مختلف عزائم کے ساتھ سامنے آئی ہے اور اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ انسان کو اگلی دہائی کے آخر تک چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ لیکن یورپی خلائی ایجنسی کے مطابق یہ نئی تحقیق مقابلے کے لیے نہیں بلکہ یہ مشن بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ خلائی ادارے کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ بالآخر ہم تحقیق اور دریافت کے لیے چاند پر پائیدار انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جہاں انسان طویل مدت کے لیے زندگی گزارنے اور کام کرنے کے قابل ہوں گے۔ یورپی خلائی ادارے کو امید ہے کہ کرہ ارض پر زندگی کے آغاز کا راز چاند کے نادیدہ علاقوں میں آج بھی محفوظ ہوگا، جو ہمیں یہ بتا سکے گا کہ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ امریکی تجارتی کمپنیوں کی طرح یورپی خلائی ادارہ بھی چاند کے جنوبی قطب میں دلچسپی رکھتا ہے، جہاں وہ برف کے پانیوں سے ڈھکے چاند کے ہمیشہ تاریکی میں ڈوبے رہنے والے علاقوں میں آبادی بسانے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ارد گرد کے علاقے جو تقریباً مستقل دھوپ حاصل کرتے ہیں قابل اعتماد شمسی توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ 1969 کا سال تھا جب نیل آرمسٹرانگ پہلے انسان تھے جن کے قدم چاند پر پڑے تھے، اور اس کے ساتھ ہی چاند کی حقیقت سے پردہ بھی اٹھ گیا تھا، جسے سائنسدان ہماری زمین ہی کی طرح کا ایک کرہ بتاتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں، کیا پتا کل کو ہم بھی چاند پر بسنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ چاند کی بات ہوئی تو پانچ سیاروں کی بھی آپ کو بات بتاتے چلیں۔ عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل جنوری کے آخری ہفتے میں آسمان پر ایک ہی قطار میں دیکھے جا سکیں گے۔ فلکیات کے ماہرین اسے آسمانی جشن کا نام دے رہے ہیں اور اس کی قطار کو صبح سویرے فلک پر صاف دیکھا جا سکے گا۔ پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ سیارے کافی روشن ہوں گے اور ایک ہی قطار میں نمایاں ہوں گے، جہاں عطارد دائیں جانب پہلے نمبر پر ہوگا۔ سیارے ستاروں سے علیحدہ دکھائی دیں گے کیونکہ وہ زیادہ درخشاں اور چمکیلے ہوتے ہیں اور ستاروں کی طرح ان کی چمک مان نہیں پڑتی۔ earthsky.org کے مطابق 2015 کے اوائل کے بعد پہلی بار یہ قدرتی نظارہ دکھائی دے گا کہ سیارے ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے۔ earthsky نے اپنے ویب سائٹ پر بھی کچھ دلچسپ تصویروں اور ایک ہدایت نامے کو بھی شائع کیا ہے، اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ضرور اس ویب سائٹ پر جائیے گا۔ آسمانوں کے بعد بات کرتے ہیں سمندر کی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک کی بوتلیں، پلاسٹک کی تھیلیاں، پلاسٹک کے برتن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زمین پر کچرے کے ڈھیر پر پلاسٹک کا کوڑا زیادہ نظر آتا ہے، لیکن ایک نئی رپورٹ کے مطابق اب سمندروں میں بھی مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک دنیا کے سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک کا فضلہ زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی اقتصادی فورم کی رپورٹ کو ایلن میکارتھر فاؤنڈیشن کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ دا نیو پلاسٹکس اکانومی نامی یہ رپورٹ 180 سے زائد ماہرین کے انٹرویو اور 200 سے زائد رپورٹوں کے تجزیے پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل میں پلاسٹک کی آلودگی کی شرح میں صرف اضافے کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ اگر اس مسئلے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کیے گئے تو 2025 تک سمندروں میں ہر 3 ٹن مچھلی کے مقابلے میں 1 ٹن پلاسٹک کا کوڑا ہوگا، اور 2050 تک سمندروں میں مچھلیوں کے مقابلے میں پلاسٹک زیادہ ہو جائے گا۔ ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ اگرچہ پلاسٹک کی پیداوار دہائیوں پہلے سے ماحولیاتی مسائل کی وجہ بنی ہے، لیکن اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوگی تاکہ ریسائکلنگ میں انقلاب لایا جا سکے، پیکیجنگ کو استعمال کے قابل بنایا جا سکے۔ تو سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ کچھ اور خبروں کے ساتھ، کچھ نئی معلومات کے ساتھ میری پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہجت چلانی، اردو VOA، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو VOA.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو VOA.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو VOA.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے سبکدوش ہونے والے صدر باراک اوباما نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو الوداعی ٹیلی فون کال کی ہے اور امریکہ اور بھارت کے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ان کی حمایت اور کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کی تفصیل دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم اس رپورٹ میں۔
سبکدوش ہونے جا رہے امریکہ کے صدر باراک اوباما نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو الوداعی فون کیا اور امریکہ بھارت رشتوں کو مستحکم بنانے میں ان کی حمایت اور تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات میں ہمہ جہت پیش رفت کا جائزہ لیا اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق صدر باراک اوباما نے 2015 میں بھارت کی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت اور اپنے دورے بھارت کو یاد کیا اور بھارت کے 68ویں یوم جمہوریہ کے لیے، جو کہ 26 جنوری کو منایا جائے گا، مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات ظاہر کیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے مشترک اقتصادی اور سیکورٹی ترجیحات، امریکہ کے ذریعے بھارت کو اپنا بڑا دفاعی شریک کار قرار دینے اور ماحولیاتی تبدیلی کے عالمی خطرے سے نمٹنے جیسے امور پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ باراک اوباما وہ پہلے عالمی رہنما تھے جنہوں نے مئی 2014 میں انتخابی کامیابی پر نریندر مودی کو مبارکباد دی تھی اور انہیں وائٹ ہاؤس کے دورے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ستمبر 2014 میں دونوں رہنماؤں نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور اس کے بعد دونوں کی 8 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ بھارت اور امریکہ کے رہنماؤں کی ملاقات کا یہی ایک ریکارڈ ہے۔ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا نشا دیسائی بسوال کے مطابق دونوں رہنماؤں میں بڑے گرم جوشانہ تعلقات ہیں۔ یہاں نئی دہلی میں حکومت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری میں تعاون اور ٹھوس حمایت کے لیے صدر باراک اوباما کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے صدر اوباما کو ان کی مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک تمنائیں بھی پیش کیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جمعرات کے روز لاہور سے حکومت مخالف ریلی کا آغاز کیا ہے جو فیصل آباد تک جائے گی۔ اس کی تفصیل لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے جمعرات کو لاہور سے حکومت مخالف احتجاجی ریلی شروع کی جس کی منزل فیصل آباد کا صنعتی شہر تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے قبل ازیں مسلم لیگ نون کی حکومت کو اپنے 4 مطالبات پیش کیے تھے اور اعلان کر رکھا تھا کہ اگر ان کے یہ مطالبات نہ مانے گئے تو وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ ان مطالبات میں پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بحالی، پاناما پیپرز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مسودہ قانون کی منظوری، سی پیک پر کثیر جماعتی کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد اور ملک کے لیے وزیر خارجہ کی تعیناتی کے مطالبات شامل ہیں۔ لاہور سے احتجاجی جلوس شروع ہونے کے بعد بلاول بھٹو نے راستے میں کئی مقامات پر خطاب کیا جس میں انہوں نے نواز شریف حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طلال چودھری کا بلاول بھٹو کے اس احتجاجی جلوس کے حوالے سے کہنا تھا
کہ کرپشن پر اب پاکستان پیپلز پارٹی ریلی نکال رہی ہے۔ بلاول صاحب، کرپشن پر بات کرنے سے پہلے جب تک آپ کے نام کے ساتھ زرداری لگا ہوا ہے نہ بات کیا کریں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی لاہور سے فیصل آباد تک ریلی اپنی جماعت کی پنجاب میں تنظیم نو کی کوشش کا حصہ ہے جہاں گزشتہ 8 برسوں میں پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی کارکنوں سے دور ہی رہی ہے۔ مزید برآں گزشتہ برس دسمبر میں بلاول اور ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بڑے جلسے میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اب ضمنی انتخابات کے ذریعے باپ اور بیٹا دونوں پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
خیبر پختونخوا کے ابتدائی اور ثانوی اسکولوں کے محکمے نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سرکاری و نجی اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کا اعلان کیا ہے، اور محکمہ تعلیم کے مطابق آئندہ تعلیمی سال کے آغاز پر اس کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق اس منصوبے کے تحت پہلی سے پانچویں جماعت تک قرآن کی ناظرہ تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ چھٹی سے دسویں جماعت تک تمام مسلمان طلبہ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل وفاقی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا چکا ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم کے تحت ملک بھر میں چلنے والے اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ملک کی تعلیمی اداروں میں پہلے ہی بچوں کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں اسلامیات کا مضمون پڑھایا جاتا ہے، اور ان کے بقول قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دینے سے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے طالب علم بھی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کی مقدس کتابوں کو بھی نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ ماہر تعلیم خادم حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلیمی اداروں کے بجائے اگر بچوں کو گھروں میں مذہب اور عقائد کی تربیت دی جائے تو وہ زیادہ موضوع ہوگا۔
دو باتیں بہت اہم ہیں اس میں دیکھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کا جو مذہبی عقیدہ ہے یا مذہبی کتابیں ہیں، وہ عموماً وہ اپنے گھر میں، مساجد میں اور مدارس میں پڑھتے ہیں۔ یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ ان کا عقیدے کے حوالے سے ان کی تربیت کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اقدامات سے پاکستان میں آباد اقلیتوں کے لیے جگہ مزید تنگ ہوگی۔
اس کے اثرات یہ ہوں گے جو واضح طور پر سامنے نظر آتا ہے کہ مزید اس طرح ہوگا کہ جو انتہا پسند فکر ہے اس کو پذیرائی ملے گی، اور جو اقلیتیں ہیں ان وہ مزید مارجنلائز ہوں گے، ان کو ان کے لیے جگہ مزید تنگ ہو جائے گی، اور جو ایسی فکر جس میں سائنسی سوچ اور عقل پر مبنی سوچ اور تفکر وہ کم سے کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر آرٹیکل 22 کو دیکھا جائے تو پھر شاید اگر اس کو لازمی، کسی بھی مقدس کتاب کو لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے، تو کوئی اور جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ اس کی کتاب کو بھی شامل کیا۔
پاکستان میں قرآن یا دینی تعلیم کے لیے عموماً دینی مدارس ہی فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں، لیکن ان مدارس پر اکثر انتہا پسندی کو فروغ دینے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ تاہم دو سال قبل ملک سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے وضع کیے گئے قومی لائعمل کے تحت مدارس کے قوائب جمع کرنے کا عمل شروع کیا گیا تھا، اور حکام کے مطابق ملک کے 90% سے زائد مدرسوں کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی کے حالات کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ کے ساتھ سعود ظفر۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ میں زیر التواء رینجرز کو خصوصی اختیارات دینے سے متعلق سمری پر دستخط کر دیے، اور اس حوالے سے محکمہ داخلہ سندھ وفاقی حکومت کو خط لکھ کے آگاہ کرے گا، جس کے تحت رینجرز کو خصوصی اختیارات 90 دن کے لیے دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ رینجرز کے خصوصی اختیارات کی سہماہی مدت کا اختتام 15 جنوری کو ہو گیا تھا۔ ادھر شہر قائد میں سال کی پہلی بینک ڈکیتی میں 8 ملزمان 5 منٹ کے دورانیے میں 20 لاکھ روپے نقدی لے اڑے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں صبح 9:30 بجے کے قریب ایک نجی بینک میں یکے بعد دیگرے 8 ڈاکو گھسے اور 2 گارڈ سمیت بینک کے عملے کو یرغمال بنا کر کاؤنٹر اور اسٹرانگ روم کا صفایا کر کے 20 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واردات پر نوٹس لیتے ہوئے SHO گزری تھانے کو معطل کر دیا ہے۔ ایک اور خبر میں کراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملک مخالف تقاریر اور اس میں سہولت کاری کے کیس میں بانی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کرنے اور ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار سمیت 10 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے انہیں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیس کی سماعت کے وقت عدالت میں خواجہ اظہار الحسن محفوظ یار خان پیش ہوئے، جبکہ میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے تینوں رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں کیس کی اگلی سماعت یعنی 15 فروری تک توسیع کر دی۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کور ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس کی صدارت کے لیے کراچی پہنچے۔ اس اجلاس سے قبل انہوں نے وفاق ایوانہائے صنعت و تجارت کے صدر دفتر میں تاجروں اور صنعتکاروں کے وفد سے ملاقات کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کا کہنا تھا کہ کراچی میں قیام امن کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے تاجروں کو یقین دلایا کہ شہر کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جمعرات کے روز واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں ایک روز بعد وہ ایک شاندار تقریب میں ملک کے 45ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ نے اس موقع پر ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور میں اس سفر کو امریکی عوام کے لیے سخت محنت اور جدوجہد سے عظیم بناؤں گا۔ انہوں نے اپنی مہم میں استعمال کیے جانے والے مقبول اعلان کو دہرایا کہ مجھے شک نہیں کہ ہم مل کر اس ملک کو عظیم بنائیں گے۔ ٹرمپ اور منتخب نائب صدر مائک پینس جمعرات کے روز مختلف تقریبات میں شریک ہوں گے۔ وہ آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں ایک تقریب میں پھول چڑھائیں گے۔ امریکی B-2 بمبار طیاروں اور فوجی ڈرونز نے بدھ کے روز لیبیا کے علاقے سرت میں بدھ کے روز داعش کے فوجی کمپوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکی دفاعی عہدیداروں کے مطابق یہ حملے شہر کے 45 کلومیٹر جنوب مغرب میں کیے گئے۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹر کوک نے کہا ہے کہ فضائی حملوں میں ان دہشت گردوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو دور دراز کیمپوں کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ یہ دہشت گرد لیبیا اور علاقے اور امریکی مفادات کے لیے خطرہ تھے۔ قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں پیر کے روز شروع ہونے والے شام امن مذاکرات میں اقوام متحدہ کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ترجمان خاتون نے جمعرات کے روز کہا کہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے شامی مندوب اسٹیفان دی مستورا سے ان مذاکرات میں شرکت کے لیے کہا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ مذاکرات کی توجہ فائر بندی اور ملک میں انسانی ہمدردی کی اشیاء کی تقسیم پر مرکوز ہوگی۔ شام کے مضبوط اتحادی روس نے بات چیت کی ثالثی کی ہے اور انہیں ترکی اور ایران کی حمایت حاصل ہے۔ اٹلی کے ایک پہاڑی علاقے میں زلزلوں کے جھٹکوں کے بعد ایک چھوٹے ہوٹل پر برفانی طوطا گرنے سے لگ بھگ 30 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں اور ہلاکتوں کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اٹلی کے میڈیا کے مطابق ملک کے وسطی حصے میں زلزلے کے متعدد جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکہ نے بلقانی ریاستوں لیتھوینیا اور استونیا کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن کے تحت ہزاروں کی تعداد میں فوجیوں کو تعینات کیا جائے گا تاکہ روسی جارحیت کی صورت میں نیٹو کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
دفاعی تعاون کے ان معاہدوں سے استونیا اور لیتھوینیا میں امریکی افواج کی تعیناتی کو قانونی حیثیت مل جائے گی۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد یہ نیٹو کے لیے روانہ کی جانے والی سب سے بڑی کمک ہے۔ سرحد پار روسی افواج کی اس سے کہیں بڑی تعداد تعینات ہے، لیکن نیٹو میں ان کثیر ملکی دستوں کی تعیناتی کی تشکیل ٹرپ وائر ڈیفنس یعنی پہلی صف کے دفاع کے طور پر کی گئی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے جوناتھن ایل کا کہنا تھا،
All of them could suffer exactly the same fate. If there is an invasion of these countries and therefore
اگر ان ممالک پر چڑھائی کی جاتی ہے تو ان سب کا بالکل ایک جیسا حال ہوگا، اس لیے ان ممالک پر کسی چڑھائی کی صورت میں خودکار طور پر نیٹو میں شامل تمام ممالک کا رد عمل سامنے آئے گا۔ امریکہ تقریباً 6,000 فوجیوں کو ٹینکوں، بھاری اسلحے اور لڑاکا طیاروں کے ساتھ بھیج رہا ہے۔ یہ دستہ پولینڈ میں تعینات نیٹو پلٹن کی قیادت کرے گا۔ تاہم نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے یورپی اتحادیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس ہفتے ایک اخبار کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں انہوں نے نیٹو کو متروک قرار دیا تھا۔ نیٹو میں صف اول کی ریاستوں کو امریکی افواج کی تعیناتی میں کمی ہونے کا خدشہ ہے. اس بارے میں جوناتھن ایل کا کہنا تھا.
NATO at the moment is a divided organization. There are certain countries where there are American troops.
نیٹو اس وقت ایک منقسم تنظیم ہے. چند ممالک ہیں جہاں پر امریکی افواج تعینات ہیں, کچھ دوسری ہیں جہاں پر ایسا نہیں ہے. اس تعیناتی کا مقصد یہ تھا کہ اتحاد کے لیے سیکیورٹی میں برابری پیدا کی جائے. اگر واشنگٹن میں کسی نے اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس کے اتحاد کے لیے خطرناک نتائج مرتب ہوں گے. پولینڈ اور لتھوینیا سے متصل اپنی سرحد پر روس نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی فوج کے ساتھ ساتھ سکندر نامی ایٹمی میزائل نصب کیے ہیں. اس ہفتے لتھوینیا نے سرحد پر فصیل کھڑا کرنے کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں لتھوینیا کے وزیر داخلہ ایموٹس مسیونس کا کہنا تھا. یہ فصیل 2 میٹر اونچی ہوگی. اس کے ساتھ مزید رکاوٹیں بھی کھڑی کی جائیں گی تاکہ نہ سے پھلانگا جا سکے اور نہ ہی کھود کر اس کو پار کیا جا سکے. لیکن اس سے ٹینک یا اسی نوعیت کا بھاری اسلحہ نہیں رک سکے گا. ایسٹرن یورپ اسٹڈی سینٹر کے لیناس کوجالا کا کہنا ہے کہ اس کی بجائے اس فصیل کو اس طور سے بنایا گیا ہے کہ یہ دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو بھی روک سکے. کوجالا کہتے ہیں,
The first aim is to ensure that the border is being surveilled all the time and that there are
officers. اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہر وقت سرحد کی نگرانی کی جا سکے, اور ایسے افسران بھی ہیں جو سرحد کے مختلف علاقوں پر نظر رکھ سکیں گے, اور یقیناً اس سے اسمگلنگ جیسی سرگرمیوں کو بھی روکا جا سکے گا. اور ساتھ ساتھ روس کی جانب سے ہمسایہ ممالک یوکرین اور ایسٹونیا میں ہونے والی ناپسندیدہ سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جا سکے گی. ایسٹونیا کا دعویٰ ہے کہ روس نے سن 2014 میں اس کے ایک سرحدی محافظ کو اس کے علاقے سے اغوا کیا تھا. روس کا کہنا ہے کہ وہ محافظ ان کے علاقے میں کھڑا تھا. نیٹو کے ارکان کو ڈر ہے کہ بلکانی ریاستوں میں نئی تعیناتیوں کے بعد روس ایسی ہی سرگرمیوں کو دوبارہ انجام دے سکتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گیمبیا کے نو منتخب صدر نے جمعرات کے روز اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ان کی تقریب حلف برداری ہمسایہ ملک سینیگال میں قائم گیمبیا کے سفارت خانے میں منعقد ہوگی. طویل عرصے سے چلے آ رہے گیمبیا کے صدر یاحیہ جمعہ نے اقتدار سے الگ ہونے سے انکار کر دیا ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر انجم ہیرلڈ گل.
ابتدائی طور پر یہ تقریب حلف برداری کو جمعرات کے روز گیمبیا کے دارالحکومت بنجول میں منعقد ہونا تھا. صدر یحییٰ جمعہ نے 1 دسمبر کو ہونے والے انتخابات کے ابتدائی نتائج کو تسلیم کر لیا تھا, جس میں ان کے حریف آدم بیرو نے انہیں ہرا دیا تھا. تاہم بعد میں انہوں نے رائے شماری میں مبینہ بدعنوانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. گیمبیا کے مغربی افریقی ہمسائے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بدھ کے روز موریتانیہ کے صدر عبدالعزیز نے صدر جمعہ سے ملاقات کی, اور پھر وہ نو منتخب صدر بیرو سے ملنے سینیگال روانہ ہو گئے. جاتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
I cannot justify my absence in the Gambia in this difficult time. I have to be here to
اس مشکل وقت میں میں گیمبیا سے اپنی غیر حاضری کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا. مجھے اپنے گیمبیا کے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے یہاں آنا تھا. میں نے اپنے بھائی صدر جمعہ سے ملاقات کی ہے, جس کے بعد میری مایوسی کم ہوئی ہے. ہم کوئی پرامن حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ گیمبیا میں ہر ایک کے بہترین مفاد میں ہو, ہر کسی کے لیے. علاقائی بلاک ایکوواس کی افواج کو چوکنا حالت میں سینیگال اور گیمبیا کی مشترکہ سرحد پر تعینات کر دیا گیا ہے, اور اگر صدر جمعہ نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی ضد کی تو ایکوواس کی افواج گیمبیا میں داخل ہو جائیں گی. گیمبیا میں موجود سینکڑوں سیاح بدھ کے روز خصوصی پروازوں کے ذریعے ملک سے نکل گئے, جبکہ کچھ نے کشتیوں کے ذریعے ہمسایہ ملک سینیگال جانے کا راستہ لیا تاکہ ممکنہ تشدد کی زد سے نکل جائیں. آج کل ایکوواس کی سربراہی لائبیریا کے پاس ہے. لائبیریا کے وزیر اطلاعات یوجین نگابے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فوج کو بھیجنا آخری حل ہوگا, اور ہم اس مسئلے کے حل کے لیے تمام آپشنوں کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. بدھ کے روز گیمبیا کی فوج کے سربراہ عثمان بادجی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اگر افریقی افواج ملک میں داخل ہوئیں تو ان کی فوج اس کی مزاحمت نہیں کرے گی۔ صدر جمعہ سن 1994 میں بغاوت کے بعد اقتدار میں آئے تھے اور تب سے مختلف انتخابات میں جیت کر مسلسل منصب صدارت سنبھالے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ پہلی مرتبہ انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، جسے بعد میں انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ داعش کے قبضے سے سرت کو آزاد کرانے کے لیے کامیاب آپریشن پر قومی مفاہمت کی حکومت جی این اے اور لیبیا کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ امریکہ نے جی این اے سے منسلک افواج کی سرت میں پیش قدمی کی حمایت کے لیے فضائی حملوں سے مدد کی تاکہ داعش کو عراق اور شام کے باہر اس سواحی شہر سے نکالا جائے جس پر اس کا کنٹرول تھا۔ امریکہ لیبیا کے عوام کی جرات کی تعریف کرتا ہے، جن میں سرت کے شہری، البنیان المارسوس فورسز اور دوسرے شامل ہیں جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ امریکہ وزیر اعظم فیاض السراج کی قیادت اور لیبیا کے عوام کے عزم کو بھی سراہتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس فتح کو لیبیا کو دہشت گردی سے چھٹکارا دلانے اور اس ملک میں داعش کے قبضے والے علاقے سے اسے بے دخل کرنے کے لیے ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اور لیبیا میں اقوام متحدہ کے سپورٹ مشن کے سربراہ مارٹن کوبلر نے کہا کہ پورے لیبیا میں دہشت گردوں کی شکست سے لیبیا کے تمام لوگ مستفید ہوں گے۔ امریکی فوج نے جی این اے کی درخواست پر دہشت گردی کے خلاف محتاط منصوبہ بندی کرنے کے بعد یہ آپریشن کیا تاکہ داعش کو نشانہ بنایا جا سکے اور اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اس مشترکہ آپریشن نے لیبیا میں داعش کی افرادی قوت کو خاصا کم کر دیا ہے۔ سرت کی آبادی پر اس کی ظالمانہ حکومت ختم کر دی ہے اور لیبیا میں اس کے کلیدی اڈے کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، جس کے بعد لیبیا اور اس کے باہر حملوں کی سازش کے لیے اس کی صلاحیت کو سخت دھچکا لگا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب لیبیا کے ساتھ سیاسی معاہدے پر دستخط کے بعد صرف ایک سال گزرا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دہشت گردی کی روک تھام کے ادارے کے صدر کی معاون لیزا موناکو کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ داعش لیبیا کے عوام کو دہشت زدہ کرنے کی اپنی کوشش جاری رکھے گی اور شمالی افریقہ میں عدم استحکام کے بیج بوتی رہے گی، اور یہ کہ دہشت گردی کے خلاف لیبیا کے دوسرے علاقوں میں کوشش جاری رہے گی۔ ہم قومی مفاہمت کی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہیں جبکہ وہ سرت کو محفوظ بنانے اور اس کی تعمیر نو میں مصروف ہے۔ امریکہ جی این اے اور پورے ملک میں لیبیا کے عوام اور علاقائی شراکت کاروں کے ساتھ کام کرنے کا بدستور عہد کیے ہوئے ہے تاکہ داعش اور دوسری پرتشدد تنظیموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اوپن یعنی آرگنائزیشن آف پاکستانی آنٹرپرنورز آف نارتھ امریکہ ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد امریکہ میں بسنے والی پاکستانی کاروباری کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنا اور انہیں مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔
What we do at Open is...
ہم کاروباری ذہن رکھنے والے لوگوں کو اور پروفیشنلز کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں جہاں وہ نیٹ ورکنگ کر سکیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور مل کر کام کر سکیں اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔
جبکہ سلیکون ویلی جیسے علاقے میں اس تنظیم کی موجودگی کا مقصد اس علاقے کی زمین کی نئے کاروباروں کے لیے زرخیزی اور ہمہ وقت ترقی کرتی ٹیکنالوجی انڈسٹری کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا بھی ہے۔ یہ کہنا ہے اوپن کے سلیکون ویلی کے چیپٹر کے جنرل سیکرٹری حسن رندھاوا کا۔
So we see a lot of
folks that come to the States for college.
ہم بہت سے ایسے نوجوان پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں. وہ پھر یہاں اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں, ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور کاروباری ذہن ہوتا ہے, اور یہی کامیابی انہیں پاکستان واپس جا کر کاروبار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے.
Having branches out in Pakistan.
اوپن سلیکون ویلی کے یوتھ چیپٹر کی بورڈ ممبر ریشما حیدر کہتی ہیں کہ امریکہ میں پاکستانیوں کی نوجوان نسل کو کاروباروں اور آنٹرپرنورشپ کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے.
نوجوان بچے ہائی اسکول کے طالب علم جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں برکلے اور سٹینفرڈ سے پڑھے ہوئے ایسے کامیاب پاکستانی بھی ہیں تو انہیں حوصلہ ملتا ہے. یہ نوجوانوں کے لیے ایک منفرد فورم ہے.
اور اسی طرح کا حوصلہ سفیان قاسم کو بھی ملا, جنہوں نے اوپن سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا ایک کاروبار شروع کیا.
میں اوپن کے ذریعے تین سرمایہ کاروں سے ملا اور ایسے لوگوں سے ملا جنہوں نے مجھے اپنا کام شروع کرنے میں رہنمائی فراہم کی اور میری کاروباری پیش قدمی کو کامیاب کرنے میں مدد دی.
اوپن کے چیپٹر امریکہ کے کئی شہروں سمیت پاکستان میں بھی موجود ہیں, لیکن سلیکون ویلی میں موجود مواقع کہیں اور دستیاب نہیں. یہ کہنا ہے اوپن سلیکون ویلی کی اندلیب احمد کا.
سلیکون ویلی میں ایک انوائرمنٹ ہے, رائٹ, جیسے گولڈ رش ہوا تھا ایک زمانے میں کیلیفورنیا سے, ہر کوئی گولڈ ڈھونڈ رہا ہے, تو ایک انوائرمنٹ ہے. جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا شخص کامیاب ہو رہا ہے تو انکریجمنٹ ملتی ہے. پھر اوپن جیسے پلیٹفارمز ہیں, آپ کانفرنسز میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں اوپن کی کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اسٹارٹ اپ کھولی ہوئی ہیں, اینڈ ایوری بڈی از ولنگ ٹو ہیلپ
بیکاز یو نیور نو ہو کین ہیلپ یو اینڈ ہو کانٹ, اینڈ آئی تھنک اوپن الاؤز دیٹ.
حسن لندھاوا کا کہنا ہے کہ اوپن کے چیپٹر امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا کے اہم شہروں میں موجود ہیں, جہاں بسنے والے پاکستانی اوپن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے, اور ان پاکستانیوں سے جو امریکہ اور پاکستان کے تعاون سے چلنے والے مختلف پروگراموں کے تحت یہاں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں. یہ پروگرام براہ راست نشر ہوتا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر, اور انٹرنیٹ پر وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urdu.voa.com پر. سننا نہ بھولیے پاکستان میں ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے. پیشکش یاسمین جمیل.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریگس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی. یہ ہفتہ وار پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز، جسے آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکیں گے. اس دوران تکنیکی معاونت کریں گی وردہ خلیل. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.